نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی یاد میں یہاں جمع ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، جہاں اہل اللہ کا ذکر ہو، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. تو کیا عجب کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جن نیک بندوں کی یاد میں یہاں جمع ہیں، جن کا ذکر خیر ہم کریں گے، ان کی یاد منانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم پر برسے اور ہمارا ظاہر بھی سمر جائے اور ہمارا باطن بھی سمر جائے. جن شخصیات کی ہم یاد منا رہے ہیں ان میں ایک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا، اور دوسری ذات حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ جن کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور آج 17ویں شب ہے. اور اسی 17 رمضان المبارک کو ایک بہت عظیم واقعہ جو رونما ہوا، جسے ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ مارکہ حق و باطل بھی اسی 17 رمضان المبارک کو ہوا. اس مناسبت سے کچھ باتیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریش کی مالدار خواتین میں سے تھیں اور بیوہ خاتون تھیں. 40 برس کی عمر میں آپ کو کئی سرداران قریش کی جانب سے نکاح کا پیغام ملا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام آپ نے بھجوایا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں محو عبادت ہوتے، جب آپ عبادت میں مشغول ہوتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر آتی، تو ایک روز جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھیں، تو حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے برتن میں سالن اور کھانا لے کر کے آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو آپ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور میرا سلام پیش کر دیجئے گا، اور انہیں اس گھر کی بشارت دیجئے گا جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، جو ایک موتی سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور روایت نہیں ہو سکتی کہ جسے ہم ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بیان کریں، کہ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پیش کرتے ہیں، اپنی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اس محل کی بشارت دے دی جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو ایک موتی سے بنا ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، اور جتنی اولاد حضور کی ہوئی وہ تمام کی تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی، سوائے ایک صاحبزادے کے کہ جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئے، جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی، جن میں ایک حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ بعض شیعہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادیوں کی اگر تعریف کرتے ہیں تو ان کا جو اپنا مسلک ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کے مخالف ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت ام کلثوم، تو اب وہ حضرت عثمان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات جب سامنے آتی ہے کہ وہ حضور کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں ہیں، تو اب وہ حضرت عثمان کی مخالفت نہیں کر پائیں گے، تو انہوں نے سرے سے حضور کی صاحبزادیوں ہی کا انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک حضور کی صرف ایک صاحبزادی ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ قل لازواجک و بناتک، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ قل لازواجک، ازواج جمع ہے زوج کی، و بناتک، بنات جمع ہے بنت کی، بنت کہتے ہیں ایک لڑکی کو، اور عربی زبان میں جمع کا صیغہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب تعداد کم سے کم تین یا تین سے زیادہ ہوں، ایک کے لیے کبھی بنات استعمال نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نہیں تھی، بلکہ آپ کی تین سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں، تین یا اس سے زیادہ، اور تاریخ اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کی چار صاحبزادیاں تھیں، اور آپ کے صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضور کے دو صاحبزادے تھے، بعض نے فرمایا کہ چار تھے، اور جنہوں نے چار کہے انہوں کے نزدیک ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام طیب اور ایک کا نام طاہر، اور جن کے نزدیک حضور کے دو صاحبزادے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے نام قاسم اور عبداللہ تھے، اور دونوں کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ غرض یہ کہ حضور کی جتنی اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ تمام کی تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت فرماتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا کہ جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ کیا، کہ کے حضور بار بار انہیں یاد فرمایا کرتے تھے، بار بار ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے اور اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد حضرت خدیجت الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجت الکبریٰ پہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجت الکبریٰ سے اس قدر محبت کیا کرتے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا حضور اتنے غم زدہ ہوئے کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا۔ غرض یہ کہ حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ یہ نبی کی ازواج یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے، آپ نے اپنا تمام مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا اور حضور کی ایسی تیمارداری، ایسی خدمت کرتی کہ حضور بار بار انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضور کی جتنی ازواج ہیں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے تمام کی تمام وہ تھیں کہ جو بیوہ تھیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے نکاح میں آئیں تو اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ باقرہ تھیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے صدیقہ، تین راتوں تک تم مجھے خواب میں دکھائی جاتی رہیں، فرشتہ تمہیں ریشمی لباس میں لا کر اور مجھے میرے سامنے کرتا، اور ایک روایت میں ہے کہ تمہاری تصویر دکھائی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے ان کا انتخاب کر دیا ہے تو اسے پورا بھی فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب تھا۔ خواب میں تین راتوں تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کو دکھایا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایک فرقہ بہت زیادہ مغلظات بکتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسلام کا نام لیتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے فرمایا، کیا تم ان کی گستاخی کرنے کے بعد مسلمان رہ سکتے ہو؟ معلوم نہیں کہ ان کی عقل و دماغ میں کیسا فطور آ گیا کہ اتنی واضح باتوں کے باوجود اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ظالمہ تھیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے لیے ان کا انتخاب فرماتا؟ اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں، بلکہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے ایمان اور اپنی نیکیاں تباہ کرتے ہیں، ایمان اگر ان میں ہے تو وہ بھی ان کی اس گستاخی سے عزیزان محترم نکل جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں اس پر فخر کرتی ہوں کہ حضور نے تمام ازواج کے یہاں باریاں مقرر کی تھیں کہ آج کے دن فلاں زوجہ کے یہاں ٹھہریں گے، آج کے دن فلاں زوجہ کے یہاں رکیں گے، اور جب حضور وصال کے مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ بار بار یہ پوچھتے کہ آج مجھے کہاں جانا ہے، آج مجھے کس کے یہاں جانا ہے، تو آپ کی ازواج نے سمجھ لیا اور انہوں نے سب نے مل کر حضور سے یہ کہا کہ حضور آپ جہاں چاہیں وہاں قیام فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہاں قیام فرمایا، فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر فخر ہے، اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے حجرے میں ہوا، اور جس وقت حضور کا وصال ہوا تو سوائے حضور کے میرے اور فرشتے کے کوئی وہاں نہیں تھا، اور اس بات پر بھی فخر کیا کرتی ہیں کہ میری شادی اور میرا نکاح حضور سے نہ میں نے کیا، نہ میرے والدین نے کروایا، نہ حضور نے پیغام دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب تھا اور اس بنا پر مجھے حضور کی زوجیت میں آنا میسر ہوا. فرماتی ہیں مجھے اس بات پر بھی فخر ہے، اور فرماتی ہیں مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ زوجہ میں ہوں، اور میرے والد وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ پیارے حضور علیہ السلام کو تھے. تو فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر بھی فخر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علماء فرماتے ہیں کہ فقہا صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ جب کسی حدیث کو سمجھنے میں تردد ہوتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کیا کرتے، اور آپ اس کی جو تاویل بیان کرتی وہ تمام صحابہ کے نزدیک مقبول ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ تمام صحابیات میں فقی صحابیہ تھیں اور دین کی سمجھ رکھتی تھیں. کئی سو احادیث آپ سے مروی ہیں. فرمایا گیا کہ 2200 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، اور یہ ایسی احادیث ہیں کہ جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا. امام بخاری اور امام مسلم یہ ایسے عظیم محدثین ہیں کہ یہ جو روایت لیتے ہیں بڑی چھان پھٹک کے بعد، اور ہر اعتبار سے وہ حدیث، اس کے راوی، اس کے روایت کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ثقہ اور ایسے مضبوط ہوتے کہ نہ ان کے حافظے میں کسی کو تردد ہوتا، نہ ان کی دیانت میں کسی کو تردد ہوتا. ایسے متقی لوگوں سے وہ حدیث لیتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2200 احادیث ان کتابوں میں عزیزان محترم موجود ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت بلند اور بالا ہے. 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال آپ بقید حیات رہیں اور دینی امور انجام دیتی رہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی رہیں اور احادیث مقدسہ بیان کرتی رہیں. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں امہات المومنین پر اپنے رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. ایک اہم واقعہ اسی 17 رمضان المبارک کو عزیزان محترم، جنگ بدر کا واقعہ ہوا. جنگ بدر کیا تھی؟ مختصر الفاظ میں کہ جنگ بدر میں جن صحابہ نے شہادت حاصل کی، جن صحابہ نے شرکت کی، ان کی فضیلت تمام صحابہ پر ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک اصحاب بدر کا کیا مقام ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ اصحاب بدر کا ہے. تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے فرشتوں میں بھی ان فرشتوں کا مقام بہت بلند اور بالا ہے کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی. تو اصحاب بدر کی فضیلت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی آیت نازل ہونے کے بعد 2 ہجری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے چچا ہیں، آپ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جسے سریہ حمزہ کہا جاتا ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جن جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اسے سیرت کی کتابوں میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن جنگوں میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی، اپنی جانب سے کسی کو سربراہ مقرر کر کے روانہ کیا، ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کا پہلا سریہ سریہ حمزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی سربراہی میں روانہ کیا، اور سامنے جو لشکر موجود تھا کفار کا، اس کا سپہ سالار ابو جہل تھا، اور یہ جب آمنے سامنے ہوئے اور قریب تھا کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوتی، لیکن کسی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور حضرت حمزہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اور اس کے بعد اسی 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا مقام نخلہ کی طرف، اور مقام نخلہ میں قریب تھا کہ وہاں جنگ چھڑ جاتی، لیکن وہاں جنگ نہیں چھڑی، بلکہ مسلمانوں کے ایک سپاہی کے تیر سے عمر بن حضرمی مارا گیا، اور اس کے بعد کفار اور مشرکین میں بدلہ لینے کی جو آگ بھڑکی، اسی وجہ سے غزوہ بدر واقع ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے واقع ہونے کا سبب یہی واقعہ بنا کہ جس میں عمر بن حضرمی مارا گیا، اور اس کے بعد ان کے اندر انتقام کی آگ نے جنم لیا، اور پھر وہ مسلمانوں کے مد مقابل آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر جو بدر کا مقام ہے وہاں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ بدر کا جو گاؤں ہے اسے بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اس کی وجہ سے اس علاقے اس گاؤں کا نام بدر ہو گیا، اور اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ آج شب جمعہ اور 17ویں شب تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جانصار، کہا جاتا ہے کہ 313 تھے، اور سامنے کفار مشرکین کا لشکر 1000 سے زائد، اور یہ 313 مجاہدین اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہیں۔ شب جمعہ ہے، 2 ہجری کا واقعہ ہے، 17 رمضان المبارک کی شب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلمان اگرچہ قلیل ہیں، اگرچہ کفار زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن مولا تو اپنا وعدہ یاد رکھنا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کا وعدہ یاد رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد علی الصبح جنگ کی تیاری ہوتی ہے، مسلمان صف آرا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور بار بار دعا کرتے ہیں، آپ کی چادر اقدس آپ کے دوش اقدس سے زمین پر آ جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسے اٹھا کر کے دوبارہ دوش اقدس پر رکھتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس سرو سامان کی بہت قلت ہے، آپ کے پاس لڑنے کے لیے نہ تو ہتھیار ہیں، نہ سواری کے جانور ہیں، نہ کھانے کے لیے راشن ہے۔ ایسی بے سرو سامانی میں مسلمانوں نے اتنی قلیل تعداد میں کفار سے مقابلہ کیا۔ ایک بات یہاں بہت غور طلب ہے کہ جو لوگ بے دین بد مذہب قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ جو گمراہ نہ ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ جب میں نے پڑھی، اور جب اس کا ترجمہ دیکھا کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی اس وقت جبکہ تم بے سر و سامان تھے، وانتم اذلہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا کہ تم اس وقت بے سر و سامان تھے۔ یہ لفظ اذلہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا مصدر جس سے یہ کلمہ نکلا ہے وہ ہے ذلت، اور ذلت اور اس کے بعد مبالغہ یعنی اور ذلت میں پستی۔ تو اذلہ کا جب لفظ استعمال ہوا تو جتنے بے دین بد مذہب ہیں انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما، تمہیں تمہاری مدد فرمائے گا اس وقت جبکہ تم بہت زیادہ ذلیل تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور ایک ترجمہ کرنے والے نے تو اس حد تک خباثت کی کہ اس نے لکھا کہ اے مسلمانوں، بریکٹ میں لکھا اے نبی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اس وقت جب تم بہت زیادہ ذلیل تھے، ثم معاذ اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حضور کے صحابہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے یہ بشارت کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، اب جو چاہو سو کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے تمہیں بخش دیا۔ یہ اصحاب بدر کی فضیلت، اور یہ ترجمہ کرنے والے یہ دین کا مفہوم اور معنی نہ سمجھ سکے بلکہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اس وقت جب تم بہت زیادہ ذلیل تھے۔ ہرگز یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اور ایسے ترجموں کو ہرگز ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے عزیزان محترم بالکل وہ ترجمہ کیا جو منشاء الہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اس وقت فرمائی کہ جب تم بے سر و ساما تھے، اور بات بھی یہی تھی، مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا، نہ جنگ کا سامان تھا، نہ آپ کے پاس تلواریں تھیں، نہ آپ کے پاس جنگی لباس تھا، نہ آپ کے پاس لوہے کے گویا وہ جو سر پر پہنے جاتے تھے خود، نہ وہ آپ کے پاس تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور جنگ کی تیاری سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے میدان میں گئے کہ جہاں جنگ ہونا تھی، اور حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے لکیر لگاتے جاتے کہ یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، یہ عتبہ کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہو بہو جیسا نے حضور نے نشان لگایا تھا وہ کافر اسی جگہ پر مرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اور جب کفار مر گئے اور جو بچے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آتے ہیں اور آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ او کافروں، او مشرکوں، کیا جو تمہارے خداؤں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، یا جو میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد مردہ سنتا ہے، اور جب کافر مردے کا یہ حال ہے کہ وہ زندہ کی آواز سنتا ہے، تو کیا مسلمان مردہ آواز نہیں سنتا ہوگا؟ یقیناً سنتا ہوگا۔ اور جب مسلمان مردہ کسی زندے کی آواز سنتا ہوگا تو مسلمان اولیاء بدرجہ اتم سنتے ہوں گے، لہذا ان کو ہمیں پکارنا، عزیزان محترم، وہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کافروں اور مشرکوں کو بھگا دیا، اور یہ جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کے جو شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی، اور اس جنگ میں جو کافر مارے گئے ان کی تعداد 70 تھی، اور 70 ہی کے قریب وہ گرفتار کیے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، شہداء بدر کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ علماء کا یہ معمول رہا کہ وہ شہداء بدر کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور کہتے ہیں کہ ان کا نام لے کر جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج وہ سترویں شب ہے کہ جس میں غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا وصال بھی اسی 17 رمضان المبارک کو ہوا. آپ کی صاحبزادی علیل تھیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوں، بلکہ آپ اپنی زوجہ کی تیمارداری میں لگے رہیں. اور وہاں غزوہ بدر رونما ہوا جہاں 17 رمضان المبارک کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے. تو آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے، اتنے سارے اللہ کے نیک بندوں سے منسوب ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو متمتع فرمائے.